الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس کائنات کو خلق کیا اور وہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پروردگار عالم نے ہمارے قلب میں محبت محمد و آل محمد قرار دی، اور یہ محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس محبت ہی کے سبب میں اور آپ جیسے ہی پہلی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے قلب کی یہ محبت ہمیں فرش عزا پہ کھینچے لاتی ہے۔ یہ محبت ہی سبب ہے جو میں اور آپ پھر اس عبادت کے لیے اس فرش عزا پہ موجود ہیں۔ اس عشرہ اول میں، اس عشرہ اول کا عنوان کربلا ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ اس عنوان کے تحت آج پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور شہزادی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے۔ ہمیشہ مجلس کے ذکر کی ابتدا رب ذوالجلال کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، اور میں طالب علم ہوں، کامل ہوں، میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی مجلس کی ابتدا ہو تو خدا کی حمد و ثنا اور خدا کی معرفت کے لیے کلام معصوم کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ لہٰذا جب جب خدا نے ذکر حسین کی توفیق عطا کی تو میں نے آپ کے سامنے، آپ گواہ ہیں کہ مجلس عزا کی ابتدا میں کبھی دعائے کمیل کے جملوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، کبھی دعائے سماعت کے، کبھی دعائے شب و روز کے، کبھی دعائے عرفہ کے۔ اس عشرہ اول میں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ مجلس کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جس دعا کا ایک ایک جملہ میں آپ کے سامنے روزانہ پیش کروں گی، یہ وہ دعا ہے جو عصر عاشور مولا حسین نے رخصت آخر کے وقت سید سجاد کو اپنے سینے سے لگا کر عطا کی تھی، اور کہا تھا مولا حسین نے، بیٹا سید سجاد یہ دعا مختصر سی دعا ہے، کہا یہ دعا مجھے میری ماں فاطمہ زہرا نے سکھائی تھی، اور ان کو اور میری والدہ گرامی کو یہ دعا ان کے بابا نانا رسول اللہ نے سکھائی تھی، اور میرے نانا رسول اللہ نے اس دعا کو جنگ بدر میں اور جنگ خندق میں پڑھا تھا، اور بیٹا سید سجاد جب مشکلات میں گھر جاؤ، جب مصائب کا سامنا ہو اور کوئی اہم حاجت درپیش ہو تو اس دعا کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں توسل کرنا، یعنی ایک معصوم دوسرے معصوم کو یہ دعائے سریع الاجابہ عطا کر رہے ہیں، اور معصوم کے وسیلے سے یہ دعا ہم سب تک پہنچی۔ میں روزانہ مجلس کی ابتدا میں، کیونکہ یہ دعا کیا ہے، خدا کی معرفت کروائی ہے مولا نے، رسول خدا نے اپنی بیٹی کو، بیٹی نے اپنے بچوں کو اور ہم تک پہنچی کہ خدا کی معرفت کروائی، کس طرح خدا کو پکارا جائے جب انسان بلاؤں میں گر جائے۔ میں روزانہ اس کا ایک ایک جملہ ہر مجلس کی ابتدا میں بیان کروں گا۔ آج پہلی محرم ہے، اس دعا کا پہلا جملہ آج آپ کی سماعت کی نظر کرتی ہوں۔ پروردگار عالم نے سلیقہ سکھایا، اس آل محمد بتاتے ہیں اس دعا کو کیسے شروع کیسے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق یاسین والقرآن الحکیم، یہ اس دعا کا پہلا جملہ ہے. اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک میں سورہ یاسین کی یہ دو آیتیں ہیں. جب ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا تو سورہ یاسین کی پہلی آیت کیا ہے؟ یاسین. یہ ایک آیت ہے سورہ یاسین کی. اور دوسری آیت کیا ہے؟ والقرآن الحکیم. ان دونوں کا مجموعہ اس دعا کی ابتدا ہے. یعنی خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی خواہش یہ کہ ہم اس کے حبیب کے وسیلے سے اس کی بارگاہ میں پہنچے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں, یہ دعا بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی جو رسول خدا نے سکھائی ہے. بہت بڑی دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ کہ خدا اس دعا کا پہلا جملہ ہی کیا ہے؟ یاسین. یعنی خدا چاہتا ہے میرے حبیب کے اس نام کے ساتھ میری بارگاہ میں آؤ تو تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی. کیا ہے یاسین؟ یاسین رسول خدا کا ایک قرآنی لقب ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو جن ناموں سے پکارا ہے نا قرآن میں, طٰہٰ ہے, یاسین ہے, مدثر ہے, مزمل ہے, تو یاسین بھی رسول خدا کا ایک قرآنی لقب ہے. اور خدا نے اس نام کے سبب قرآن میں اولاد زہرا کو وہ فضیلت عطا کی ہے جس میں کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے. وہ کیا فضیلت ہے؟ معصوم کی زبان سے سنیے. میرے اور آپ کے آٹھویں امام, امام زامن و سامن, امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام, امام رضا کے صحابی ہیں ابا سلط. اور ابا سلط اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. مامون نے اپنے دربار میں تمام علماء کو جمع کر لیا تھا تاکہ امام رضا سے مناظرہ کروائے. امام کو طلب کیا گیا, امام رضا دربار میں تشریف لائے. ابا سلط کہتے ہیں جیسے امام دربار میں پہنچے علماء کی طرف سے سوالات ہونے لگے. ایک بار کی ایک سوال آیا, امام رضا سے پوچھا گیا کیا اولاد زہرا کے لیے قرآن میں کوئی واضح اور صریح آیت ہے جس کی تعویل نہ کی جا سکے؟ کوئی واضح آیت ہے اولاد زہرا کی عظمت کے لیے قرآن میں؟ امام رضا مخاطب ہوئے, کہا ہاں ہے. اب امام رضا نے سوال کیا یاسین والقرآن الحکیم کا مطلب کیا ہے؟ آج میں نے اسی ذکر سے ابتدا کی نا, تو ذرا آئیے معصوم سے سنیے اس کا مطلب کیا ہے. امام رضا سوال کرتے ہیں, تمام دربار بھرا ہوا ہے علماء سے, بڑے بڑے علماء سے. کہا یاسین والقرآن الحکیم کا کیا مطلب ہے؟ تمام علماء نے یک زبان ہو کے کہا کہ مسلمانوں کے تمام مسلک اس بات پر متفق ہیں کہ یاسین رسول خدا کا قرآنی لقب ہے جو خدا نے عطا کیا ہے. امام رضا کہتے ہیں بالکل ٹھیک. اب امام رضا کہتے ہیں جو کوئی قرآن پر گہری نظر رکھتے ہوئے, میں مولا کے جملوں کو کوٹ کر رہی ہوں, یعنی ائمہ معصومین کا ایک ایک جملہ جب کھول کھول کے بیان کیا جائے تو یقین جانیے حکمت کے در کھل جاتے ہیں. تو میں بہت سلو بول رہی ہوں, ان جملوں کو محسوس کیجئے گا. امام رضا کہتے ہیں جو قرآن پر گہری نظر رکھتے ہوئے اور قلب سلیم رکھتے ہوئے, یعنی جس کے دل میں بغض نہ ہو آل محمد کے لیے, جو قلب سلیم رکھتا ہو اور قرآن پہ گہری نظر رکھتا ہو, اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں اولاد زہرا کو ایسی فضیلت عطا کی ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے. اب وہ علماء کہتے ہیں ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ یاسین بیان کر رہے, بتائیے نا کہاں ہے اولاد زہرا کی عظمت کے لیے آیت. امام رضا کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو قرآن میں اللہ نے نبیوں پر کسی نبی پہ سلام بھیجا ہے؟ تو مامون کہتا ہے ہاں, اللہ نے قرآن میں کچھ اول العزم نبیوں پہ سلام بھیجا ہے. جیسے سورہ صافات میں سلام علی نوح, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون. اب امام رضا کہتے ہیں کیا اللہ نے قرآن میں کسی نبی کی آل پر بھی سلام بھیجا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ایسا تو نہیں ہے. امام رضا کہتے ہیں ایسا ہے اور قرآن میں موجود ہے. کہا کہاں موجود ہے؟ کہا اسی قرآن پاک کی سورہ صافات میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سلام علی آل یاسین. یہ کس پہ خدا سلام بھیج رہا ہے؟ آل یاسین کہہ کے. یہ ہم آل محمد اولاد زہرا ہی تو ہیں کہ جن پر خدا قرآن میں سلام بھیج رہا ہے, جو ہمارے اللہ نے کسی نبی کی آل پر قرآن میں سلام نہیں بھیجا ہے. صلوات پڑھی بابا جی. یہ جملہ سننا تھا کہ حاکم کی زبان سے نکلا امام رضا کو مخاطب کر کے. بے شک خدا جانتا ہے کہ آپ مادن علم ہیں, علم کا مرکز ہیں. تو صداروں یہ وہ جملہ ہے کہ اس یاسین کے لقب کے سبب اللہ نے ثابت کیا کہ اولاد زہرا پہ خدا نے سلام بھیجا ہے. اب صداروں جس کے نام میں اتنی عظمت ہو, کس کا نام ہے یاسین؟ رسول خدا کا نام ہے نا, رسول خدا کا لقب ہے نا, تو جس کے نام کی تاثیر یہ ہو کہ اس کے نام کا وسیلہ دے کے خدا کی بارگاہ میں سوال کرو تو رد نہیں ہوگا, تو اس نبی کی ذات کیا ہوگی؟
اس نبی کی عظمت و فضیلت کیا ہوگی. اور واقعاً سوچنے والی بات ہے کہ خدا نے اس کائنات میں کتنی چیزوں کو خلق کیا ہے، چرند، پرند، ملائکہ، حیوانات، انسانات، نباتات، جمادات، یعنی اللہ نے ان ساتوں تہوں میں زمین و آسمان کی کیا کچھ نہیں خلق کیا ہے، مگر جتنی چیزیں خدا نے خلق کر دیں اور جتنے انسانوں کو قیامت تک خلق کرتا رہے گا، ان تمام مخلوقات میں جس کو اپنا حبیب کہا، 1,24,000 انبیاء میں بھی یہ لقب ہر ایک کو نہیں ملا، فقط ہمارے نبی کو کیا کہا، یہ میرا حبیب ہے، یہ مجھے محبوب ہے. اور واقعاً خدا نے اپنے حبیب کے لیے قانون قدرت بدل دیا. دنیا میں نسل چلتی ہے بیٹوں سے، اور خدا نے نبی کے لیے، اپنے حبیب کے لیے قانون قدرت بدلا، کہا میرے حبیب کی نسل چلے گی بیٹی سے، بیٹی کے بیٹوں سے نسل چلے گی. یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے لیے قانون قدرت بدل دیا. نہ صرف یہ کہ فرش پہ بدلا، عرش پہ بدلا. زمین پہ نسل چل رہی ہے بیٹی سے، اور عرش پہ کیسے بدلا؟ جب اہل عرش کے سامنے، ہم اور آپ حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں نا، جب اہل عرش کے سامنے اللہ نے پنجتن کا تعارف کروایا، تو نہ تو اپنے حبیب کے ذریعے کروایا، نہ اپنے ولی کے ذریعے کروایا، نہ اپنے حجت کے ذریعے کروایا. اگر پنجتن کا تعارف ملائکہ کے سامنے کروایا، اہل عرش کے سامنے کروایا، تو یہ کہہ کے کروایا، ہم فاطمتو ابوہا و باغلوہا و بنوہا. صلوات پڑی بات. خدا نے دنیا کو دکھا دیا، کائنات کو دکھا دیا، میں اپنے حبیب کے لیے قانون قدرت بدل دیتا ہوں. کہ تم انسانوں کی خواہش ہے، دنیا والوں کی خواہش ہے کہ بیٹوں سے پہچانے جائیں، میں اپنے حبیب کی پہچان عرش پہ بھی کراتا ہوں تو بیٹی کے وسیلے سے، اور فرش پہ بھی اگر نسل چلتی ہے دنیا میں تو بیٹی کے وسیلے سے. تو عزاداروں، محمد و آل محمد کا کمال یہ ہے، یہ دنیا میں واحد یہ چاہتا ہے معصومین ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو فضیلت، جو عظمت عطا کی، وہ انہوں نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی، اپنے چاہنے والوں میں بانٹ دی. کہا اگر تم ہم سے سچی محبت کرو، اگر تم ہماری ولایت پر ایمان رکھو، اور اگر ہم سے سیکھ لو کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرتے ہیں، اگر تمہیں سلیقہ عبد آ جائے، تو یاد رکھو ہم سے منسوب ہو نا، ہم سے محبت کرتے ہو، ہماری ولایت پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اطاعت کرنے لگو ایسی جیسی ہم سکھا رہے ہیں، اللہ کے عبد بن جاؤ، تو اللہ تمہارے لیے قانون قدرت بدل دے گا. اور انشاءاللہ خدا نے مجھے توفیق دی، بی نے میری مدد کی، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی فضائل میں، فضائل محمد و آل محمد بیان ہوتے ہیں، تو میں اور آپ کہتے ہیں ہاں مولا ہیں، مولا کا مرتبہ بلند ہے، مگر ہم کہاں. نہیں، مولا کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتی، ادراک نہیں کر سکتی مرتبہ محمد والے محمد. مگر یہ مولا کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، کہ اگر ہم ان کے دامن سے متمسک ہو جائیں خلوص نیت کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ، ولایت پر ایسا ایمان کہ عمل سے نظر آئے، تو مولا کہتے ہیں تم آ کے تو دیکھو، عمل کر کے تو دیکھو، تمہارے لیے خدا قانون قدرت بدل دے گا. آج پہلی محرم میں پہلی مثال بیان کر رہی ہوں، انشاءاللہ اس عشرے اول میں ہر امام کی زندگی سے آپ کے سامنے ایسے واقعات بیان کروں گی کہ جو مولا کے دامن سے منسلک ہو گیا، خدا نے اس کے لیے قانون قدرت بدل دیا. آج رسول خدا کا تذکرہ کیا نا، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اگر ایک درخت بھی محبت محمد والے محمد رکھتا ہو خلوص نیت کے ساتھ اور اس کا اظہار کر دے، خدا اس کے لیے قانون قدرت بدل دیتا ہے، درخت کے لیے. تاریخ میں واقعہ موجود ہے، مسجد نبوی میں ایک ستون، ایک پلر کا نام ہے ستون حنانہ. ٹھیک ہے، حنانہ کسے کہتے ہیں؟ جب اونٹ کا بچہ روتا ہے نا، اس آواز کو حنانہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، رونے کی گریا کی آواز، مخصوص عربی میں ہر چیز کے الگ جملے ہیں. تو اونٹ کا بچہ جب گریا کرتا ہے، روتا ہے، اس کو حنانہ کہتے ہیں. مسجد نبوی میں خدا ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے. مسجد نبی میں جتنے ستون ہیں، ایک ستون کا نام ستون حنانہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس ستون کی جگہ پر کھجور کا درخت تھا، اور رسول خدا جب نماز پڑھا لیا کرتے تھے تو اس کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، دین سمجھایا کرتے تھے. اس زمانے میں بھی جو خواتین ہوتی تھیں وہ نماز جماعت میں شریک ہوتی تھیں، جیسے آج بھی الحمدللہ کراچی میں کئی مقامات پر خواتین نماز جماعت میں شریک ہوتی ہیں. تو ایک مومنہ عورت رسول کے پاس آئی، محبت رکھتی تھی نا دل میں، رسول کے پاس آئی اور آ کے کہتی، اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول اب آپ دیر تک کھجور کے درخت سے کھڑے ہو کر آپ کو دیر تک واعظ و نصیحت کرنا پڑتی ہے، اللہ کے رسول میرا بیٹا لکڑی کا کام کرتا ہے، بڑھئی کارپینٹر ہے، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے سے ایک ممبر بنوا دوں لکڑی کا، جو یہاں رکھ دیا جائے اور آپ اس پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت کریں. کیونکہ نیت میں خلوص تھا، رسول نے قبول کر لیا، کہا اچھا ٹھیک ہے بنوا دو. اس مومنہ نے اپنے بیٹے سے ممبر بنوایا اور چند دنوں کے بعد ہی وہ ممبر لا کے اس جگہ پہ رکھ دیا گیا. رسول جب نماز پڑھا کے اٹھے آئے، اس ممبر پہ بیٹھنے لگے، ایک بارگی کھجور کے اس درخت سے رونے کی آواز آئی. دیکھیے رسول اگر درخت کے رونے کی آواز سن رہے ہیں تو کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے. کیوں؟ رسول کی سماعت، رسول کی ہر طاقت خدا نے ہماری طرح نہیں دی ہے، بہت وسیع ہے. وہ جبرائیل کی آواز سنتے ہیں، وہ جبرائیل کا آنا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نسلوں تک دیکھ سکتے ہیں، وہ گزشتہ دیکھ سکتے ہیں، وہ آئندہ دیکھ سکتے ہیں. نہیں، کمال یہ تھا کہ جب وہ درخت رویا تو اصحاب نے بھی سنا، اصحاب سن رہے اس درخت کے رونے کی صدا. رسول قریب گئے اور جا کے اس درخت سے اپنے سے لپٹا لیا رسول نے اس درخت کو، اور لپٹا کے کہا، نہ گھبرا، میں نے خدا کی بارگاہ میں درخواست کی ہے، خدا تجھے جنت کا درخت بنا دے گا. اب پیغام یہ دیا خدا نے کہ اگر کوئی درخت بھی رسول سے سچی محبت کرتا ہو اور محبت کا اظہار عمل سے کرے، عمل کیا تھا؟ رو رہا تھا کہ اب مجھے پشت رسول نہیں ملے گی. رسول ٹیک لگا کے مجھ سے گفتگو کرتے تھے، جب اس محبت کا اظہار عمل سے ہو گیا اور خدا کو اتنا پسند آیا کہ دیکھیے درخت رویا نہیں کرتا، بولا نہیں کرتا، مگر خدا کو اس کے عمل کی سچائی اتنی پسند آئی کہ خدا نے اس آواز کو تمام مسجد والوں کو سنوا دیا، تمام اصحاب کو سنوا دیا. اور نہ صرف سنوا دیا، جب رسول نے یہ کہا تو وہ درخت چپ ہو گیا اور رسول نے کیا کہا، نہ گھبرا، میں نے خدا سے درخواست کی ہے، خدا تجھے بہشت کا، جنت کا درخت بنا دے گا. یعنی رسول نے ایک مثال، ایک سنت قائم کر دی، جو ہم سے شدید محبت کرے، ہماری ولایت پر ایمان رکھتا ہو، چاہے درخت ہی کیوں نہ ہو، کائنات کی کوئی بھی شے ہو، اور اپنی محبت کا اظہار عمل سے کرے، خدا اس کے لیے قانون قدرت بدل دیتا ہے. درخت بولا نہیں کرتے مگر قانون قدرت خدا نے بدل دیا اس کے عمل کو دیکھ کے. صلوات پڑھیے بابا سے بلند. تو جس رسول سے محبت کی بنا پر خدا درخت کے لیے اپنے قانون کو بدل دے، درخت کی صدا دنیا کو سنا دے، اس کا رونا سنا دے، تو اگر وہ رسول کسی کے لیے کہے حسین منی و انا من الحسین، اس حسین کی عظمت کیا ہوگی؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یقین جانیے اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا نا تو کوئی قیامت تک رسول کی اس حدیث کو سمجھ نہیں پاتا. کیسے؟ اس حدیث کا آدھا حصہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، ہر مسلمان کو سمجھ میں آتا ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، ہاں رسول کے نواسے ہیں. اور یہی بات حسین ابن علی عصر عاشور کربلا میں اپنی شہادت تک سمجھاتے رہے، میں نواسا رسول ہوں، میں خدا کی حجت ہوں، یہی سمجھا رہے تھے نا. مگر حدیث کا آدھا حصہ جو رسول نے کہا میں حسین سے ہوں، یہ جب سمجھ میں آیا، جب بعد شہادت خدا نے اس کائنات میں حسین رسول کا جملہ بکھیر دیا، پہچانو رسول کیسے حسین سے، اس لیے کہ حسین نے رسول کی شریعت کو بچایا، حسین نے اللہ کے دین کو بچایا، حسین نے نبیوں کی محنت کو بچایا. اب سمجھ میں آیا رسول نے کیوں کہا تھا حسین منی و انا من الحسین. واقعہ کربلا کے بعد یہ آج تک میرا اور آپ کا فرش عزا پہ آنا بتا رہا ہے وہ انا من الحسین، رسول حسین سے ہیں. عزداروں کیا عظمت ہے حسین ابن علی کی. مگر عجیب بات ہے، اس واقعہ کربلا کو ہر زمانے میں بہت کانٹروورشل رکھا گیا، بہت اختلافی رکھا گیا، بہت غور سے میرا پورا عنوان اسی پر فوکس ہے. عنوان ہی نا، کربلا ہمیں جینا سکھاتی ہے. کیسے؟ جن لوگوں نے کربلا کو فقط تاریخی ایک ہسٹوریکل واقعہ سمجھا تو انہوں نے سمجھ نہیں آیا، اعتراض کیے کیا، بھئی دو شہزادوں کی جنگ ہے، نہ ان کو برا کہیے نہ ان کو برا کہیے. کسی نے کہا بھئی حسین مان جاتے اس وقت خاموش ہو جاتے، گھر والوں کو بچا لیتے، بیویوں کی چادر بچا لیتے، سب قربان ہو گئے. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ جو کربلا کو پہچان نہیں پائے. اچھا جو پہچان پائے وہ کہاں تک پہچان پائے؟ کہاں غم حسین میں جب رویا جائے ان کی محبت میں تو یہ آنسو شفاعت کروائیں گے. بے شک کروائیں گے, شفاعت تو کروائیں گے, مگر کربلا فقط ایک جنگ نہیں ہے, فقط یہ دو شہزادوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان جنگ نہیں ہے. کربلا مارکہ حق و باطل ہے. اگر ہم نے حسین کی کربلا کو پہچان لیا تو ہم اپنے زمانے کی کربلا کو پہچانیں گے. اب آپ حیران ہوں گے یہ ہمارے زمانے کی کربلا کیا ہے. ہم اور آپ بچپن سے مجلسوں میں علماء سے ایک حدیث معصوم سنتے رہے ہیں. یہ حدیث چوتھے امام سے بھی منسوب ہے اور یہ حدیث چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق. ہم نے اور آپ نے اکثر سنا علماء سے, آپ سب نے سنا ہے مجھے یقین ہے. وہ کیا؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کل یوم عاشورا کل ارض کربلا, ہر دن عاشور ہے ہر زمین کربلا ہے. عزدارو آپ کا تقویٰ آپ کا علم اس سے بلند ہوگا. میں بہت کم علم ہوں, بہت طالب علم ہوں, مجھے معصوم کی اس حدیث پر یقین تو ہے, ایمان ہے, مگر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, میں نہیں سمجھ پاتی تھی. کیوں؟ ہر دن عاشور کیسے, ہر زمین کربلا کیسے, نہیں سمجھ آتی تھی. مگر مجھے کب سمجھ میں آئی؟ جب میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کوئٹہ میں عاشور کے جلوس پہ حملہ کیا گیا, بم بلاسٹ ہوا, شہادتیں ہوئیں. جب میں نے دیکھا میرے اسی شہر کراچی میں عاشور کے جلوس پہ حملہ ہوا, بم بلاسٹ ہوا. پھر میں نے دیکھا بحرین میں, عراق میں, جگہ جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا. اور میں نے اور آپ نے اس سال ماہ رمضان میں پھر دیکھا کہ جب غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا تھا, روز ساری دنیا کے لوگ تعداد گن رہے تھے, آج اتنے مر گئے, آج اتنے مر گئے, آج 700 ہو گئے, آج 800 ہو گئے. جب ہزار سے تعداد بڑھی تو لوگوں نے احتجاج شروع کیا, ارے اب تو قیامت ہو گئی. یعنی ہم تب سمجھ میں آیا معصوم کا جملہ کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا, ہر زمین کربلا ہے, ہر دن عاشور ہے. اور جب اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں نا تو جس مومن کا ایمان بیدار ہے اس کے دل میں پہلا سوال آتا ہے مولا اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری ذمہ داری کیا ہے بھائی سید مومن. یہ سوال آتا ہے نا کیونکہ قلب میں آتا ہے یہ ظلم دیکھ کے, یہ ظلم بربریت دیکھ کر تو کیا کریں. تو بس وہ سمجھے گا اپنے زمانے کی کربلا کو جو حسین کی کربلا کو پہچان لے گا, جو 61 ہجری کی کربلا کو پہچان لے گا. ہم اور آپ کربلا کو کیسے پہچانیں؟ کیا تاریخ دانوں سے ایک واقعہ سن لیں اور بس؟ نہیں, اگر کربلا کو پہچاننا ہے تو مالک کربلا سے پہچانیں گے. اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو وارث کربلا سے پہچانیں گے. کون ہے مالک کربلا؟ کون ہے وارث کربلا؟ حسین ابن علی. کربلا حسین نے آباد کی ہے, وہ زمین مولا نے خریدی ہے, مولا کی شہادت گزری ہے وہاں پہ. اسداروں وہ بات جو کلمات مولا نے ادا کیے جب مولا مدینے سے چلے ہیں نا, تو مولا نے جو کچھ بیان کیا ہے راستے میں, مولا جو کچھ بیان کرتے رہے, خطبے دیتے رہے, لوگ سوال پوچھتے رہے. مولا روزے عاشور پہنچ گئے مقتل میں, خطبے دے رہے ہیں بار بار, کیا کہہ رہے تھے مولا؟ یہ مدینے سے لے کر آخری سجدے تک حسین کربلا سمجھا رہے تھے. کربلا کیوں منعقد ہوئی, کربلا کے حالات کیا تھے, کیوں یہ واقعہ پیش آیا. اگر ہمیں حسین کے کلام سے کربلا سمجھ میں آ گئی تو ہم اپنے زمانے کی کربلا میں اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں گے, ہم منتظر امام بن جائیں گے, ہم ظہور امام کی حائل رکاوٹیں دور کر سکیں گے, امام کا ظہور ہو جائے گا. تو بس عزداروں کربلا جینا سکھاتی ہے. اس حوالے کے تحت آج میرے پورے عشرے میں جو چیز میں نے فوکس ہے وہ کیا ہے؟ مولا حسین کے خطبات. میں آپ کے سامنے مولا حسین کا کلام پیش کروں گی کہ مولا نے ہمیں پیغام کیا دیا, پہچانو کربلا. آج پہلی محرم ہے, پہلی محرم کو ہم مصائب میں کیا سنتے ہیں؟ آپ سب, ہم سب بچپن سے سن رہے ہیں, ماؤں کی گودوں سے سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ کہ جب حاکم شام مر گیا تو تخت پر یزید آ گیا اور یزید نے خط لکھ کر مدینے کے گورنر ولید بن عتبا کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس سے پہلے کہ مدینے میں خبر پھیلے کہ حاکم شام مر گیا تم حسین سے میری بیعت لے لو. کون کہہ رہا ہے؟ یہ یزید. ولید بن عتبا گورنر ہے یزید کا. اس نے کہا اچھا, بلایا مولا حسین کو. مولا حسین آپ سب سنتے ہیں, میں صرف اشارہ کر کے گزروں گی, تفصیل میں نہیں جاؤں گی. آپ سب سنتے ہیں, مولا حسین نکلے اپنے بیت الشرف سے, 30 جوانان بنی ہاشم ساتھ ہیں عباس علمدار کی قیادت میں, مولا کو تنہا نہیں جانے دیں گے. پہنچے مولا جیسی رات کا وقت ہے، جیسی دربار کے قریب پہنچے مولا نے عباس سلام دار سے کہا، عباس یہیں رک جاؤ، میں جاتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم لوگ آ جانا. یہ آپ سنتے ہیں نا، ہر سال سنتے ہیں نا، مگر کبھی ہم اس کربلا کو پہچان نہیں پاتے. آج سنیے کربلا کا پیغام. مولا اندر گئے، دربار میں تشریف لے گئے، ولید بن عتبہ نے پیش کیا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے. مولا حسین کہتے ہیں یہ بیعت کے فیصلے رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتے، صبح دربار سجانا، سب کے سامنے آؤں گا، پھر بتاؤں گا بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. جیسے ہی مولا نے یہ کہا، ولید بن عتبہ کے پہلو میں مروان بیٹھا ہوا تھا. مروان کون؟ جس کے دل میں بغض علی ہے. مروان بیٹھا ہوا تھا. مروان کہتا ہے ولید روک لے حسین کو، کان میں سرگوشی کر رہا ہے، روک لے حسین کو، ابھی بیعت لے لے، اگر ابھی بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دے. جیسے ہی مولا حسین نے جملے سنے، میں نے آپ سے کہا نا، نبی اور امام کی سماعت ہماری آپ کی طرح نہیں ہوتی، بہت دور تک سن سکتے ہیں. وہ سرگوشی کر رہا تھا، مولا نے سنا، مولا کو جلال آیا، کہا اے ابن زرقا تو مجھے مارے گا یا یہ ولید مجھے قتل کرے گا؟ آواز کا بلند ہونا تھا، عباس علمدار جوانوں کے ساتھ دربار میں آ گئے. مولا نے روکا، عباس رک جاؤ بھی. اب مولا مخاطب ہوئے، سنیے آج کی مجلس کا جو پہلا پیغام ہے، اگر کربلا سے جینا سیکھنا ہے، اب سنیے مولا کے منہ سے. مولا نے کیا کہا، تم مجھ سے یزید کی بیعت طلب کرتے ہو؟ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ ہم خاندان اہل بیت نبوت ہیں. میں صرف مولا کے الفاظ کوٹ کر رہی ہوں، بہت غور سے سنیے گا اور پہچانیے ہمیں مولا نے کیا سکھایا، جینا سکھایا ہے. مولا کہتے ہیں ہم خاندان اہل بیت نبوت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں، ہمارے گھر پہ فرشتوں کی آمد رہتی ہے، ہمارے گھر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارے گھر سے اللہ نے اسلام کو شروع کیا اور ہمارا ہی گھرانہ آخر تک اسلام کے ساتھ رہے گا. اپنا تعارف کروا دیا. اب مولا نے کہا، تم یزید کی بیعت طلب کرتے ہو؟ وہ یزید جو شراب خور ہے، وہ یزید جو بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ جو اللہ کے احکام کو پامال کرتا ہے، وہ جو سرعام فسق و فجور کرتا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی مولا نے اپنے کلام میں کربلا پہچنوا رہے ہیں، اپنا تعارف بھی کروا دیا اور یزید کا کردار بھی پیش کر دیا. اور مولا نے آخر میں کیا کہا، عربی کا جو جملہ میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں نا، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عربی میں کیا ہے، مثلی لا یبایعو مثلہ، مجھ جیسا لا نہیں کر سکتا. دیکھیے عربی میں لا جو ہے وہ اردو میں کیا ہے، نہیں، ترجمہ کیا ہے، نہیں. مولا نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں. اگر مولا چاہتے تو مولا کہہ دیتے میں حسین ابن علی ہوں، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، تو بات مکمل تھی نا یا نہیں تھی؟ تھی. مگر مولا نے قیامت تک کے ہر مومن کو شامل کر لیا، مجھ جیسا قیامت تک جو بھی حسینی ہوگا، مجھ جیسا یزید جیسے، یزید جیسے کتنے ہی پلید کردار دنیا میں آ جائیں، مجھ جیسا یزید جیسے کے آگے کبھی نہیں جھکے گا. ان مولا نے دیکھیے ہر منزل پہ اپنے مومنوں کو شامل کیا، اپنے چاہنے والوں کو شامل کیا. یہ لا پہلا سبق ہے کربلا کا. لا، لا عربی میں یعنی نہیں، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. یہ پہلا سبق ہے پہلی محرم کو جو مولا حسین نے ہمیں دیا. اچھا اگر میں آپ سے سوال کروں، اگر کوئی کافر، کوئی مشرک اسلام کے دائرے میں آنا چاہے تو کیا کہے گا؟ کلمہ پڑھے گا نا. کلمے کا پہلا لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی کلمے کا پہلا لفظ بھی لا، کربلا کا پہلا پیغام بھی لا. کیا ہے لا؟ یعنی جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. جب تک تمام خداؤں کا انکار نہیں کرو گے، تمہیں اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آئے گی، خدا سمجھ میں نہیں آئے گا. اب مولا حسین نے کربلا میں کہا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر حسینی ہو تو پھر جتنے حرام کام، جتنے وسوسے شیطانی ہیں، جتنے گناہ ہیں، جن سے خدا نے روک دیا، ان کے لیے اپنے اندر لا کی قوت پیدا کرو. تمہارے قلب سے آواز آئے نہیں کی، اگر سامنے گناہ آ جائے، جھوٹ ہے، بے پردگی ہے، بد احترامی والدین ہے، قطع رحیم ہے، چاہے نفس پیش کرے، چاہے شیطان کا وسوسہ ہو، چاہے دنیا گناہ کو پیش کرے، ہمارے قلب سے آواز آنی چاہیے اگر ہم حسینی ہیں، لا نہیں، ہم وہ کوئی کام نہیں کریں گے جس سے خدا ناراض ہو. میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میرے اعضاء سے کوئی ایسی بات نہ ہو، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے خدا راضی نہ ہو. یہ نہ یہ لا ہمارے وجود میں اترنا چاہیے. جیسا کہا نا کسی شاعر نے, باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر, باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر, سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. صلوات پڑھیے بابا جی. بس ہزاروں حسین نے کربلا میں جینا سکھایا. تم حسینی, تم میرے قریب اس وقت بنو گے, تمہارے امام کا ظہور اس وقت ہوگا, تم اپنے زمانے کے امام کو اس وقت پا سکو گے جب یہ لا یہ نہیں تمہارے قلب میں اتر جائے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی کتنا ہی گناہ کو آراستہ کر کے پیش کرے, کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو, تمہارے قلب سے آواز آئے نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ میں حسینی ہوں, مجھے کوئی ایسا عمل نہیں جیسے خدا ناراض ہو جائے. اسداروں جب لوگ کربلا پہ اعتراض کرتے ہیں, کربلا کو سمجھ نہیں پاتے, تو اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حسین کو مصلحت دیکھنی چاہیے تھی, زمانہ مخالف تھا. کچھ دیر کے لیے امام حسین خاموش ہو جاتے, نہ کرتے بیعت, نہ کچھ کہتے. تو اسداروں یاد رکھیے, جب بھی آپ سے, آپ کے بچوں سے, آپ کی نسلوں تک اگر کوئی یہ سوال کرے, اس سوال کا مقصد کیا ہے, وہ کربلا نہیں سمجھے. ہم کون ہیں؟ ہم ہر سال ایام عزا میں فرش عزا پہ بیٹھ کے کربلا سمجھتے ہیں, پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ سکھائیے بچوں کو. حسین نے جو بھی عمل کیا کربلا کے آغاز سے لے کے کربلا کے اختتام تک, مدینے سے لے کے اپنے آخری سجدے تک, حسین نے جو عمل کیا حکم قرآن کے مطابق تھا, حکم خدا کے مطابق تھا. اب جیسے یہی سوال, حسین بیعت نہ کرتے, نہیں نہ کرتے, مصلحت کے تحت خاموش ہو جاتے, نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے, قرآن پاک میں سورہ ہود اور سورہ ہود کی آیت نمبر 113, بہت غور سے سنیے گا. پروردگار عالم سورہ ہود میں ارشاد فرما رہا ہے, ولا ترکنو الا الذین ظلموا فتمسکم النار. خبردار, کبھی ظالم کے لیے دل میں جھکاؤ نہ پیدا ہو, کبھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں, اگر ایسا کیا تو جہنم کی آگ تم تک پہنچ جائے گی. یہ پیغام خدا سب کو دے رہا ہے نا قرآن میں, تو جو خود وارث قرآن ہو, وقت کا امام ہو, وہ کیسے عمل نہیں کرے خدا کے حکم پر؟ تو اگر بیعت کی نفی کی حسین نے, میں نہیں کروں گا یزید جیسے کی بیعت, تو یہ حکم قرآن کے مطابق تھا, یہ حکم خدا کے مطابق تھا. اچھا, اب حسین ابن علی نے کربلا میں ہمیں جینے کا پہلا سبق دیا پہلی محرم کو, اپنے اندر یہ لا اتارو جو میں نے کہا ہے نا, نہیں یہ نہیں تم اپنے اندر اتارو. غیبت ہو رہی ہے, اٹھ جائیے. کہیں بے حجابی کا گناہ ہے, چھوڑ دیجیے, آپ باپردہ رہیے. کہیں قطع رحم ہو رہا ہے, آپ نہ کیجیے, ٹھیک ہے. کہیں بدزبانی ہو رہی ہے, زبان سے تہمت لگ رہی ہے, ہم چپ ہو جائیں. کیوں؟ نہیں کرنا ہے, یہ حسین نے نہیں سکھائی ہے, نہیں کرنا ہے. کیوں؟ رب ناراض نہ ہو جائے. پھر کیا وجہ ہے؟ جب تک ہم ایام عزا میں مجالس میں ہوتے ہیں پھر بھی اثر رہتا ہے, نماز قضا نہ ہوں, جھوٹ نہ بولیں, کسی کا دل نہ دکھائیں, مگر جیسے ایام عزا ختم ہوتے ہیں اس نہیں کا, اس لا کا اثر ہمارے اندر سے کیوں ختم ہونے لگتا ہے؟ جب فرش عزا پہ سنتے ہیں نماز شب کے یہ فوائد ہیں, کوشش کرتے ہیں نماز شب شروع کر دیتے ہیں مگر پھر چھوٹنے لگتی ہیں. ایام عزا ختم ہوئے پھر پابندی نہیں رہتی. فرش عزا پہ سنتے ہیں کہ جو ساری زندگی باپردہ رہے عورت, وہ جناب زہرا کے ساتھ بہشت میں قدم رکھے گی, کوشش کرتے ہیں مگر ذرا ایام عزا ختم ہو جائیں, شادیاں ہوں, مکس گیدرنگ ہو, بے حجاب ہو جائے, چلو اتنا تو چلتا ہے, اتنا تو کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں, یہ لا ہمارے وجود میں اتر کیوں نہیں پاتی, ہمارے قلب میں کیوں نہیں اتر پاتی, وجہ کیا ہے؟ محبت کرتے ہیں مولا سے مگر جینے کا سلیقہ کربلا سے کیوں نہیں سیکھتے؟ معصومین نے بتایا, وقت کے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں, بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی, میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتی ہوں. اور اس ایک آیت میں بہت ساری وجوہات ہیں کہ مولا کا یہ سکھایا ہوا سبق ہماری روح میں, ہمارے دل میں کیوں نہیں اترتا. میں فقط ایک آیت بیان کروں گی قرآن کی جس میں دو وجوہات واضح ہو گئی. وہ آیت کیا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر, سورہ زمر کی تیسری آیت. پروردگار عالم ارشاد فرمایا, ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ توفیق نہیں دیتا, اللہ ہدایت نہیں کرتا. ان اللہ لا یہدی من ہوا, کس کی نہیں کرتا, کس کو توفیق نہیں ملتی؟ کاذب کفار, جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں. اب عزادارو بتائیے, یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں کتنی داخل ہیں. بڑی سے بڑی بات کہہ دی, گھروں میں جو خواتین کے جھگڑے ہوتے ہیں, ساس بہو نند بھاوج کے, یا محلوں میں, یا آفیسز میں مردوں کے درمیان, سب کو سب کچھ کہہ دیا, اور جب سامنے پوچھوایا گیا ہم تو مزاق کر رہے تھے, ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا, جھوٹ بول گئے اور بعد میں کہا ہم تو مزاق کر رہے تھے. جبکہ معصومین نے کیا کہا, چاہے سنجیدگی سے جھوٹ بولو یا مزاق میں, گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا. قرآن کی آیت ہی کہہ رہی ہے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جن کی زندگی میں جھوٹ شامل ہے, یہ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں نعمتوں کی, اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا. شاید اسی لیے ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ایام عزا میں جو ہم کربلا سے جینا سیکھتے ہیں اسے ہم ایام عزا کے بعد بھلا دیتے ہیں, ورنہ امام کے ظہور میں دیر نہ ہو. یہ ہمارے عمل کی کوتاہی ہے جو امام کا ظہور نہیں ہوتا ہے. امام منتظر ہیں, تم کب تیار ہوگے؟ ہر سال کربلا کے 72 شہدا کا تذکرہ سنتے ہو, کیوں اللہ سنا رہا ہے واقعہ کربلا؟ سنو, عمل تو کرو. اگر اپنے امام کے لیے ایسے تو تڑپو, ایسی تو محبت کرو جیسے کربلا والوں کو حسین سے تھی. یہی محبت سکھانے کے لیے اللہ ہمیں ہر سال کربلا کا واقعہ سنوا رہا ہے. تو اس ایک آیت نے بتا دیا کہ اگر ہم ہماری زندگی میں کسی طرح بھی جھوٹ شامل ہے, بول جاتے ہیں, ذرا سے لوگوں سے بچنے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹی عزت کے جھوٹ بول دیا, نہیں کیا تھا کہہ دیا, اور ناشکری کا گناہ. اللہ نے کتنی نعمتیں, ہم میں سے کتنے جو رزق کی رزق نعمت ہے کتنی قدر کرتے ہیں, والدین نعمت ہے کتنی قدر کرتے ہیں. بھائی جو ناشکری کرے گا نا, اللہ کہتا ہے اس کو توفیق نہیں ملے گی, ہدایت نہیں ملے گی. آج والدین کے سب مائیں بیٹھی ہیں, والدین کا دل جانتا ہے ہم سب اپنے والدین سے کیسے مخاطب ہوتے تھے, اور آج ہمارے بچے ہم سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں. کوئی کام کہہ دیجئے نہیں کرنا, دل نہیں چاہ رہا, قرآن کہہ دے اف نہ کرنا ماں باپ کے سامنے, اونچی آواز میں نہ بولنا, اف نہ کرنا. ہمارے آپ کے گھروں کا حال ہے. ناشکری کیا ہے؟ یہ گناہ بد احترامی ہے. والدین تو ہے مگر دراصل ناشکری ہے. اولاد جیسے اللہ اولاد کو احساس نہیں ہے. والدین جیسی نعمت مل گئی, کتنی والدین صحبتیں اٹھاتے ہیں, باپ کتنی کوشش کرتا ہے کمانے کے لیے, ماں کتنے جتن کرتی ہے پالنے کے لیے, قدر نہیں ہے. اور اسی طرح اولاد کی نعمت کی بھی قدر نہیں ہے. اولاد مل گئی, کیا اس نعمت کی قدر کرتے ہیں میں اور آپ؟ اس طرح پالیں جیسا امام چاہتے ہیں, کرتے ہیں کوشش نہیں, دنیا کی طرح پل گیا, دنیا کی طرح کھا لیا, دنیا کا سلیقہ سیکھ لیا. تو ہم اولاد جیسی نعمت کی بھی قدر نہیں کر رہے, ہم رشتوں کی قدر نہیں, صلہ رحم کی قدر نہیں کرتے, ہم کس نعمت کی قدر کر رہے ہیں؟ سب سے بڑھ کر یہ نعمت محمد و آل محمد جو ہمیں ملی ہے, یاد رکھیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا نے ہم کو ہدایت پر پیدا کیا ہے. ہدایت پر, دنیا ہدایت ڈھونڈ رہی ہے, ہم پیدا ہدایت پر ہوئے ہیں. ہمارا کام تو فقط پیروی کرنا ہے, ہمیں تو فقط معصومین کو فالو کرنا ہے, ہم وہ نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ اپنے دل کے اشاروں پہ چلتے ہیں, نہیں ایسا چلتا ہے, نہیں اب کہاں دنیا ناراض ہو جائے گی, ایسا کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا, فلاں کیا کہے گا, نہیں سوچتے معصومین کو کیا جواب دیں گے, خدا کو کیا جواب دیں گے. تو اسداروں یہ فرشی عذاب و درس گاہ ہے جہاں سے ہم اپنا مرض بھی ڈائگنوز کرتے ہیں اور علاج بھی لے کے اٹھتے ہیں. تو پتہ یہ چلا حسین نے جینے کا سلیقہ سکھایا کربلا میں پہلی محرم کو, اپنے اندر یہ نہیں کی قوت پیدا کرو ہر گناہ کے مقابلے میں, ہر وسوسہ شیطانی کے مقابلے میں, ہر نفس کے شر کے ہر گناہ کے مقابلے میں نہیں کرنا, نہ کہنا ہے نہ کرنا ہے. کیا؟ جسے خدا ناراض ہو جائے, جسے معصومین نے منع کیا ہے. اچھا اب کریں کیا کہ ارادہ تو کرتے ہیں فرشتا پہ, آپ کتنی ماشاءاللہ کتنی مجالس میں شریک ہوتے ہیں ہم اور آپ, ہر مجلس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں, مگر گھر جاتے جاتے بھول کیوں جاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں تک اپنے کردار تک شامل نہیں کر پاتے. کیا کریں کہ جو ارادہ کر کے ہم فرش عزا سے اٹھتے ہیں, اور یہاں پہ دعا مانگا کیجئے فرش عزا, مولا حسین کا جملہ ہے, میری فرش عزا میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے. فرش عزا پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب آنکھوں سے آنسو گر رہے ہو مصائب میں, بی بی سیدہ اپنے رومال کے ساتھ موجود ہے کہ میرے لال کے رونے والے آئے, میں آنسو جمع کر کے جاؤں, میرے بچے کا پرسہ دینے آئے. آپ اس وقت دعا کریں تو آمین کہنے کو سیدہ موجود, آمین کہنے کو ملائکہ موجود, آمین کہنے کو انبیاء موجود, وقت کا امام فرش عزا پہ موجود. تو اس فرش عزا پہ دعا مانگا کیجئے, خدایا جو ہم سنتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو ہمارے ارادے میں یہ مضبوطی کیسے پیدا ہو کہ ہم فرش عزا پہ جو دعا مانگیں, جو ارادہ کریں اس پر پورے سال قائم رہیں؟ مولا نے علاج بتایا, ادھر آل محمد ہی تو ہے جہاں سے ہر مشکل کا حل ملتا ہے. اور کیسے بتایا؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہارا ارادہ بہت مضبوط ہو جائے, تمہاری ول پاور بہت اسٹرانگ ہو جائے, کہ تم جو اپنے فرش عزا پہ اپنے مولا سے وعدہ کر رہے ہو, جو جانواز پہ اپنے خدا سے وعدہ کر رہے ہو, تم اس پر قائم رہو. تو مولا نے اتنا آسان نسخہ بتایا کہ اگر کوئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 آیت کا نمبر 119 سورہ توبہ کی اگر کوئی اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے, اور عزداروں کمال یہ ہے کہ یہ آیت دنیا کے ہر شیعہ کو یاد ہوتی ہے, کیوں؟ کیوں آپ مجالس میں مولا کے فضائل میں یہ آیت بہت سنتے ہیں. میں پڑھوں گی آپ کو یاد آ جائے گی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان, گناہ سے بچو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب واقع مباہلہ کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو یہ آیت ہر ذاکر پڑتا ہے. تو یہ آیت ہم سب کو مختصر سی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا, خدا مومنوں کو مخاطب کر رہا ہے اس آیت میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اتقوا اللہ گناہ سے بچو, وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ہے کوئی محمد والے محمد جیسا سچا؟ چھٹے امام کہتے ہیں جو اس ایک آیت کو ایک دفعہ پڑھ لے اور اس کے بعد ایک لائن کی چھوٹی سی دعا ہے, میں پڑھتی ہوں آپ سنیے, مختصر سی دعا ہے, ترجمہ بھی بیان کرتی ہوں آپ کے سامنے. جو یہ پڑھ لے خدا اس کے ارادے کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ جو ارادہ وہ خدا سے باندھے گا معصومین کے توسل سے اس ارادے کو پورا کرے گا. اس کی ول پاور اسٹرانگ ہوگی, اس کا ارادہ مضبوط ہوگا, ایسا جیسے شہداء کربلا کا تھا. مولا کہتے تھے چلے جاؤ, یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, میں چراغ گل کیے دیتا ہوں, تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے, تم یہاں تک آئے میں بخشش کرواؤں گا, شفاعت کرواؤں گا. اس سبق کو جینے کا پہلا سلیقہ لا کس نے سیکھا؟ اصحاب کربلا نے. کیا مولا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, کوئی ہمیں 70,000 مرتبہ بھی قتل کرے پھر زندہ کرے, حسین آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہی سکھانے کے لیے خدا ہمیں فرش عزا پلاتا ہے. تو دعا کیا ہے؟ جو سورہ توبہ کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یہ آیت پڑھ کے دعا مانگے, اللہم ارفعنی فی اعلی درجاتی ھذہ الندبہ واعنی بعزم الارادہ, ایک لائن کی دعا ہے, ترجمہ میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے, اللہم ارفعنی فی اعلی درجاتی بارلہ, مجھے اعلی درجات عطا فرما, ھذہ الندبہ اس دعا اس گریا اس مناجات کے سبب مجھے اعلیٰ درجی اپنا قرب عطا فرما, وانی اور میری مدد فرما دے بعزم الارادہ, میرے ارادے کو مضبوط کر دے, میری مدد فرما دے کہ میں تیرے قرب پا سکوں, میں اعلیٰ درجات تک پہنچ سکوں. چھٹے امام کہتے ہیں جو سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھ کر ایک آیت اور ایک لائن کی دعا پڑھے گا معصوم کا قول ہے, غلط ہو نہیں سکتا. تو آپ فرش عزا سے دعا مانگ کے جو ارادہ کر کے اٹھیں گے خدا آپ کو توفیق دے گا کہ آپ اپنے ارادے پہ ثابت قدم رہیں. اور زداروں فرش عزا پہ جو پہلا سبق میں نے اور آپ نے آج سیکھا, لا نہیں, اپنے اندر ہی اس چیز کو اتاریے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے ارے ایسا چلتا ہے, نہیں نہیں کرنا, کیوں خدا ناراض ہو جائے گا. حسین نے یہی تو کربلا میں سکھایا. اور جو کربلا میں جو کربلا کو پہچان لیتا ہے, جو حسین کی لا کو سیکھ لیتا ہے, اس سے مولا کتنے خوش ہوتے ہیں. بس ربطے مصائب کے لیے دو چیزیں بیان کروں گی اور مصائب کی منزل پہ آ جاؤں گی. مولا حسین کتنے خوش ہوتے ہیں جو اس لا کو اس نہیں کو اپنے اندر اتار لے, گناہ نہ کرے, میرا رب راض, میرا خدا ناراض نہ ہونے پائے. روایت میں لکھا ہے, کتاب ہے معجزات امام حسین, اس کتاب کی روایت ہے, عراق میں کربلا میں رہنے والے عالم شیخ حسین بن مشکور بیان کر رہے ہیں روایت کہ میں کربلا میں تھا, میں نے ایک شب خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھا کہ میں مولا حسین کے حرم میں بیٹھا ہوا ہوں. منظر خواب کا بیان کر رہے ہیں, سنیے بہت غور سے. اور دیکھیے جس نے حسین سے جینا سیکھ لیا, جس نے کربلا سے جینا سیکھ لیا, اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ مولا حسین کے حرم میں بیٹھا ہوا ہوں, حرم کے ایک کنارے پر دیکھا کہ ایک دم ایک عرب جوان داخل ہوا مولا کے حرم میں, اور آتے ہی اس نے مولا کے زری کی طرف رخ کر کے مولا کو سلام کیا مسکراتے ہوئے. اور میں نے دیکھا ذریعہ امام میں حسین مظلوم نے مسکرا کے اس کے سلام کا جواب دیا. مولا کی زیارت بھی ملی خواب میں اور دیکھا کہ اس نے مولا نے مسکرا کے اس کے سلام کا جواب دیا. کہا یہ دیکھتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں پریشان بیٹھا ہوا ہوں, یاج میں نے کیا دیکھا خواب میں. کہا اگلے دن شب جمعہ تھی, کہا اگلے دن شب جمعہ تھی, میں مولا حسین کے حرم میں پہنچا اور پہنچ کے مولا کی زیارت پڑھی اور بیٹھ کے حرم میں دعائیں پڑھنے لگا. اچانک میں نے دیکھا, میں نے خواب میں جس جوان کو دیکھا تھا وہی عرب جوان پھر مولا کے حرم میں داخل ہو رہا ہے. وہ منظر جو خواب میں دیکھا تھا پچھلی رات کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دیکھا کہ وہی عرب جوان مولا حسین کے حرم میں داخل ہو رہا ہے اور ویسے ہی کھڑے ہو کے مولا کی زری کی طرف رخ کر کے سلام کر رہا ہے مسکرا کے. اب مولا حسین تو نہیں دیکھ رہے وہ زری میں, وہ تو خواب میں دیکھا تھا, مگر دیکھا اسی طرح وہ مسکرا کے سلام کر رہا ہے. ایک بارگی اٹھے, اس کے قریب گئے, اس کو پکڑ کے کونے میں لائے, کہا میں نے کل تجھے خواب میں دیکھا تھا اور میں نے تجھے ایسے ہی مسکرا کے سلام کرتے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے خواب میں مولا حسین کو تجھے مسکرا کے جواب دیتے دیکھا تھا. وہ جوان مسکرایا, کہاں تم نے صحیح دیکھا تھا، میں جب بھی زری کے قریب آتا ہوں مولا حسین کو سلام کرتا ہوں، مولا مجھے مسکرا کے سلام کا جواب دیتے ہیں، مجھے ہر جب بھی آتا ہوں سلام کرنے مجھے مولا کی زیارت بھی ملتی ہے اور مولا مسکرا کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حیران ہو گیا وہ عالم، اتنے بڑے عالم اتنے زاہد تھے، انہوں نے کہا تو ایسی کیا نیکی کرتا ہے کہ مولا حسین کی تجھے زیارت بھی ہر دفعہ ملتی ہے اور مولا تجھے مسکرا کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسبارو ہم میں سے کتنے ہیں جو ہم جاتے ہیں زیارتوں میں، خدا جو اب تک تڑپ رہا ہے اس کو زیارت پہ لے جائے، اور جو جا چکے ہیں خدا ان کو بار بار لے جائے۔ مولا یہ شرف ہم سے زندگی میں کبھی نہ چھینے۔ مگر اسداروں جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں کتنے مسائل سہتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو کیا میرے اور آپ سب کے دل میں خواہش نہیں ہوتی کہ مولا کبھی تو ہم سلام کا جواب اپنی کانوں سے سنیں؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ مگر اس شخص کی نیکی کہ خواب میں ایک عالم دیکھ رہے ہیں کہ مولا اس کو جواب دے رہے ہیں، اب اس کو پکڑا لے کے چلے صحن میں، کہا مجھے بتا تو ایسی کیا نیکی کرتا ہے کہ جب آتا ہے مولا کی زیارت بھی ملتی ہے، مولا تجھے مسکرانے کا مطلب کیا ہے؟ مولا اس سے راضی ہیں، مولا اس سے خوش ہیں، کہ یہی میری اور آپ کی تمنا نہیں ہے؟ فرش عزا پہ کیوں آتے ہیں؟ بی بی پرسا قبول کر لیجئے گا، مولا یہ عبادت آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، خدا کے خزانے میں جمع ہو جائے یہ عبادت، اور محمد و آل محمد ہم سے راضی ہو جائیں، خوشنود ہو جائیں، اس سے راضی تھے۔ پوچھا عالم نے کیا کرتا ہے تو ایسا؟ کہا میں بہت غریب آدمی ہوں، میں کربلا سے چند میل کے فاصلے پہ رہتا ہوں، میرے پاس ایک خچر ہے اور میرے والدین بہت بوڑھے ہیں، بہت ضعیف ہیں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ ہر شب جمعہ ایک شب جمعہ اپنے بابا کو خچر پہ بٹھا کے لاتا ہوں زیارت کے لیے، پھر دوسری شب جمعہ اپنی ماں کو بٹھا کے لاتا ہوں، میرے ماں اور باپ دونوں بہت ضعیف ہیں، پیدل چل کے نہیں آ سکتے۔ کہا ایک شب ایسی آئی کہ کربلا میں شدید طوفان تھا، آندھی چل رہی تھی اور شدید سردی تھی۔ کہا اس رات شب جمعہ میرے بابا کی باری تھی، مجھے اپنے والد کو خچر پہ بٹھا کے لانا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے بابا کو بٹھایا میری ماں رونے لگی، بہت ضعیف ہے میری ماں، رونے لگی، بیٹا مجھے پتا ہے یہ شب جمعہ میری باری نہیں ہے، مگر میرے لال میرا دل بہت بے چین ہے، نہ جانے کیوں میرا دل اتنا بے چین ہے کہ اگلی شب جمعہ میں زندہ رہوں نہ رہوں۔ بیٹا کیا ایسا نہیں ہو سکتا تو مجھے بھی اس شب جمعہ لے چل؟ اب وہ بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ اگر باپ کو منع کرتا ہوں تو بھی خدا ناراض ہو جائے گا، باپ کی باری تھی، میرے ضعیف ماں باپ ہیں، پیدل جا نہیں سکتے، ماں کو منع کر دوں تو ماں کا دل دکھے گا، ماں کا دل بے چین ہے۔ اگر آج ہمارے زمانے کی کوئی اولاد ہوتی تو کیا کرتی بتائیے؟ بچے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، آپ کو لے تو گئے تھے، اب آپ انتظار کیجئے، ہم آپ کو اگلی دفعہ لے جائیں گے۔ اور ہمارے بچے اس طرح سے بولتے ہوئے کوئی عیب بھی نہیں سمجھتے کہ ہم زور سے بول رہے ہیں، دل دکھ جائے گا۔ کیوں؟ ہمارے میڈیا نے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں نہ جانے وہ چیزیں وہ حقوق سکھا دی ہیں جو ہیں ہی نہیں، تہذیب و تمیز دور کر دی اور نہ جانے کیسے الٹے سیدھی باتیں سکھا دی ہیں۔ تو بچے پلٹ کے چاہے چھوٹے بچے ہوں یا جوان ہو جواب دیتے ہیں، انہیں کوئی شرم و حیا بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آج کے زمانے کوئی بچہ ہو تو کیا کہتا؟ آپ کو لے تو گئے تھے، اب آپ صبر کریں، ایک جمعہ ایک ہفتہ گزاری آپ کو لے جائیں گے۔ نہیں، جس نے کربلا سے جینا سیکھ لیا ہو، جس نے حسین کو پہچان لیا ہو، سنتے تو ہم ہر سال پہلی محرم کو کہ مولا نے کہا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی بہن، مجھ جیسا کیسے بنے گا؟ مولا نے ہر مومن کو شامل کیا، جب تم مجھ سے سیکھ لو گے کہ ہر عمل خدا کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، شیطان کے ہر وسوسے کے لیے نہیں کرنا۔ اس نے کیا کیا؟ ماں باپ کو منع نہیں کیا، کہا نہیں اگر میں نے منع کر دیا تو ہو سکتا ہے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس نے باپ کو خچر پہ بٹھایا، ماں کو کندھے پہ بٹھایا، شدید سردی، بوڑھے ماں باپ کو سردی سے بھی بچانا ہے، آندھی چل رہی ہے اور خود پیدل ہے، کندھے پہ ماں سوار ہے، باپ کو خچر، کتنی صعوبتوں کے ساتھ، کتنی زحمتوں کے ساتھ، سوچی وہ چند میل کا فاصلہ طے ہوا ہوگا۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں امام کے حرم میں اس رات پہنچا اور میں نے داخل ہو کے مولا حسین کو سلام کیا، اس شب جمعہ سے مولا مجھے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور مسکرا کے دیتے ہیں، اور میں جب آتا ہوں مولا مجھے مسکرا کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو عزداروں کربلا ہمیں جینا سکھاتی ہے، یہ جو کچھ ہم سنتے ہیں ہم خدا کرے ہم اس پر عمل بھی کریں۔ اور عجیب رشتہ ہے یہ ماں کا ماں باپ کا بچوں کے ساتھ، یہ والدین کا بچوں سے عجیب رشتہ ہے، عجیب محبت ہوتی ہے۔ میں ربط مصائب کے لیے ایک واقعہ بیان کر دوں، پھر ہم گریا کریں گے اور بی بی کو پرسا دیں گے۔ ایک واقعہ مختصر سا، ذرا پہچانیے یہ ماں باپ کی اولاد کی محبت کیا چیز ہے۔ ایران کے شہر کرمان میں ایک شخص رہا کرتے تھے، ضعیف، آغائے مسلح، آغائے مصلی کا طریقہ یہ تھا کہ کرمان شہر میں جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا 18 دن تک رات میں ان کے یہاں فرش عزا بچھتا تھا, مجلس ہوتی تھی, اور 18 دن تک دسترخوان ہوتا تھا. اور ایسا دسترخوان ہوتا تھا کہ نہیں کہ عام سا کھانا نہیں, ایسا کھانا ہوتا تھا جیسا بادشاہوں کے دسترخوان پہ ہوتا ہے. اور دوسرا کمال یہ تھا کہ اس دسترخوان پہ اگر 1,000 لوگ آ جائیں تب بھی کھانا کم نہیں پڑتا تھا, اگر 10,000 لوگ آ جائیں تب بھی کھانا کم نہیں پڑتا تھا. اور وہ جیسے محرم شروع ہوتا ہے, پہلی محرم سے 18 تک وہ مسلسل ہر شب مجلس اور مولا کا دسترخوان. بہت مشہور تھے کرمان شہر میں. ایک عالم دین جو ریڈیو اور ٹی وی پہ بھی لوگوں کو درس دیا کرتے تھے, لوگوں ان کو پہچانتے تھے, نام انہوں نے ظاہر نہیں کیا. میں نے جس عالم کی زبانی الفاظ سنے ہیں اس میں انہوں نے نام نہیں بیان کیا تھا. کہا ایک عالم نے سوچا میں جا کے پوچھوں آغائے مصلی سے, یہ اتنے امیر تو ہے نہیں, ان کی حالت جو لوگ شہر والے بتاتے ہیں بہت عام سے انسان ہیں, تو یہ بادشاہوں والا کھانا, اتنا شاندار سفرا, اتنا شاندار دسترخوان یہ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں شہر کرمان پہنچا, آغائے مصلی کے گھر پہ پہنچا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا آغائے مصلی نے, میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. وہ مجھے پہچانتے تھے کیونکہ میں ریڈیو ٹی وی پہ آ کے درس دیا کرتا تھا, وہ مجھے پہچانتے تھے. مجھے اندر لے گئے, جب اندر بٹھایا, مہمانداری کی, میں نے ایک سوال پوچھا, آغائے مصلی میں ایک سوال پوچھنے آئے ہیں, بہت غور سے سنیے گا اور پہچانیے ماں اور اولاد کا رشتہ کیا ہوتا ہے, پھر اس ماں کو پرسہ دیں گے جو فرش عزا پہ بیٹھی ہے. آغائے مصلی سے پوچھتے, آغا آپ ظاہر طور پہ اتنے امیر نہیں ہیں, نظر آتا ہے شہر والے بتاتے ہیں, پھر آپ اتنا زبردست دسترخوان یا 18 شب کیسے کرتے ہیں؟ سنیے آغائے مصلی کہتے ہیں, جب میں جوان تھا مجھے ٹی بی کا مرض ہو گیا تھا اور ٹی بی میرے پورے جسم میں پھیل چکی تھی, اتنی پھیل گئی تھی کہ میری ماں مجھے لے کے اصفہان گئی, ایران کے اور دوسرے شہر گئی, مگر ہر جگہ ڈاکٹر نے کہہ دیا اب یہ ناقابل علاج ہو گیا, اب یہ کیور نہیں ہو سکتا, مرض پھیل چکا ہے پورے بدن میں. کہا میری ماں مجھے واپس اپنے شہر کرمان لے آئی. کہا محرم قریب تھے, ایک روز ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ اتنا بیمار ہے کہ صرف چند دن کا مہمان ہے اور اس کا مرض اتنی شدت اختیار کر چکا ہے, ٹی بی کا مرض, کہ اگر آپ اس کے کوئی قریب آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کو مرض لگ جائے. آغائے مصلی کہتے ہیں ڈاکٹر نے میرے سامنے کہا تھا, میں نے اپنی ماں سے کہا اماں آپ کیوں میرے پاس رہتی ہیں, اب تو مجھے کوئی ملنے بھی نہیں آتا, کیسا نہ ہو یہ مرض لگ جائے. ماں آپ بہت ضعیف ہو گئی ہیں, آپ میرے پاس, آپ کو لگ گیا تو کیا ہوگا, ماں ہے نا, آپ سب مائیں ہیں, ماؤں سے سجا ہوا ہے یہ فرش. ماں نے کیا کہا, لگ گیا تو کیا ہو گیا, مجھے کچھ ہو جائے گا نا, مگر میرا لال تو بچ جائے, کچھ نہیں ہوگا مجھے. ماں خدمت میں لگی رہی. اب ڈاکٹر نے کہہ دیا صرف چند دن ہے, جب ڈاکٹر نے کہا چند دن اسے گھر لے جاؤ یہ بچے گا نہیں, ماں اپنے بیٹے کو لے کے, وہ آغائے مصلی کہتے 6 مہینے سے میں اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, میں ویل چیئر پہ بیٹھا تھا, میری ماں مجھے ویل چیئر پہ بٹھا کے لے گئی اپنے گھر. اور جب گھر میں لے گئی, ایام عزا میں محرم شروع ہونے میں صرف 2-3 دن رہ گئے تھے, 2 یا 3 دن. آپ کو پتا ہے کہ ایرانیوں کے گھروں میں حوض ہوتا ہے, عموماً ایرانیوں کے جو کنسٹرکشن گھروں کے اس میں ہوتا ہے, ایک درمیان میں حوض ضرور ہوتا ہے. آغائے مصلی کہتے ہیں میری ماں نے عزا کے کپڑوں کو نکالا, ہم اور آپ بھی کرتے ہیں نا وہاں سے سیاہ کپڑے نکال لیں. کہا میری ماں کے پاس ایک رومال ہوتا تھا, ایک کپڑا جس میں وہ غم حسین کے آنسو اس کپڑے میں جذب کرتی تھی. میری ماں نے عزا کے کپڑوں کو نکالا, اس حوض پہ بیٹھ گئی, میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا. سنیے گا اس ماں کا جملہ کہ ہم اور آپ کو حسین کتنے پیارے ہیں, ہم کیوں آتے ہیں فرش عزا پہ اتنی دور سے. آغائے مصلی کہتے ہیں میری ماں اس رومال کو دھو رہی تھی اس حوض میں اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی مولا حسین یا تو میرے بیٹے کو شفا دے دیجئے کہ یہ بھی میرے ساتھ عزا میں شریک ہو, مولا آپ کا ماتم کرے, آپ کے فرش عزا پہ جائے, اگر مولا اس کے لیے بہتر نہیں ہے, حکمت میں نہیں ہے خدا کی, تو مولا اسے اٹھا لیجئے تاکہ میں صرف آپ کی عزا میں رو سکوں. یہ ایک ماں کہہ رہی ہے جو اس کی خدمت کر رہی تھی. کہا میری ماں روتی جاتی تھی, کہتی جاتی تھی, اور ماں کے یہ جملے کہنے سے آغائے مصلی کہتے ہیں میں رو پڑا, میرا دل رو رہا تھا. ایک بار کی میں نے دل میں کہا مولا حسین اگر آپ نے مجھے شفا دے دی تو میں 10 دن فرش عزا بچھاؤں گا, آپ کا دسترخوان کروں گا. کہا جیسے ہی میں نے دل میں یہ منت مانی مولا اگر مجھے شفا مل گئی میں 10 دن دسترخوان کروں گا, آپ کی فرش عزا بچھاؤں گا, ماتم کروں گا. کہا میری ماں چلی گئی اور مجھے سرداب میں, ایرانیوں گھر میں سرداب ہوتا ہے نا, کہا مجھے وہاں جا کے لٹا دیا. رات گزری قریب, کہا میری آغا مصلی کہتے ہیں میں سو گیا. آدھی رات ہوئی میری آنکھ کھل, دیکھا کمرے میں کوئی داخل ہو رہا ہے, اور آنے والا اتنا نورانی ہے کہ پورا کمرہ نورانی ہو گیا. کہاں اندھیرا تھا, آنے والے نے آ کے کہا آگے مسلح اٹھ جاؤ. اب میں پہچانتا نہیں تھا یہ آنے والی نورانی ہستی کون ہے. کہا میں اٹھ نہیں سکتا. آپ کو نہیں پتا آغا میں 6 مہینے سے ویل چیئر پر ہوں, میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا. آنے والے نے کہا یا حسین کہہ کے اٹھو اٹھ جاؤ گے, یا حسین کہہ کے کہو اٹھو اٹھ جاؤ گے. جب بار بار کہا آغا مصلی کہتے ہیں میں نے یا حسین کہا میں کھڑا ہو گیا. اور کہا جیسے ہی میں کھڑا ہوا میں اس نورانی شخصیت کے گرد گھومنے لگا, آپ کون ہیں؟ مجھے شفا مل گئی. کہا میں حسین ہوں. تو نے مجھ سے ہی تو منت مانگی تھی نا, تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا اگر مجھے شفا دے دی تو میں 10 دن فرش عزا بچھاؤں گا, آپ کا دسترخوان کروں گا. تو اپنے وعدے پہ قائم ہے؟ آغے مصلی کہتے ہاں مولا دل و جان سے قائم ہوں. اب سنیے عزادارو اور پہچانیے فاطمہ زہرا کیوں آتی ہے فرش عزا پہ. سنو عزادارو یہ جملہ. اب کہتے آغے مصلی ہاں مولا میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. مولا حسین کہتے ہیں مگر تو 10 دن کے بجائے 18 دن کر لے. کہا مولا 18 دن کیوں؟ کہا میری ماں دنیا میں فقط 18 سال رہی تھی, میری ماں بہت غریب ہی بہت غریب ہے, غربت میں زندگی کاٹی ہے بہت, تو جیلے میری ماں نے. تو ایسا کر 18 دن دسترخوان لگے, 18 دن مجلس کرنا, 10 دن کی منت مانی تھی نا 10 دن کا انتظام تم کرنا, 8 دن میں کروں گا. یہ حسین کی سارا سے محبت ہے. کہا میں کروں گا. عزاداروں مولا نظروں سے پوشیدہ ہو گئے. صبح ہوئی محرم کا چاند نکل چکا تھا. وہ کہتا ہے آغائے مصلی سارا پیسہ سارا مال بک چکا تھا علاج میں, کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس. میں نے گھر میں ڈھونڈا کچھ تومان ملے, تھوڑی سی رقم ملی. اب پریشان تھا, رات کو فرش عزا بچھنی ہے, دسترخوان کی منت مانی ہے, کرنا ہے, پریشان تھا کیا کروں. ایک بار کے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب جو کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا, تو نے منت مانی ہے نا 10 دن دسترخوان کی, دیکھی چاول کے دکاندار نے ٹرک بھر کے چاول بھیجا ہے اور کہا ہے جب تک تو زندگی بھر کر کرے گا ہم تجھے یہ مہیا کریں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا, دسترخوان کی ہر نعمت گھر آ گئی. آقا مصلی کہتے مجھے نہیں پتا یہ کون آ رہا تھا کون دے رہا تھا, اور 18 دن کا یہ سفرہ وہ کرتے رہے. عزاداروں حسین کی ماں سے محبت دیکھی, اور اس ماں کی محبت حسین سے جنت چھوڑ دیتی ہے. سارا دنیا میں کہیں بھی جہاں فرش عزا بچ جائے سارا جنت چھوڑ دیتی ہے. میرے لال کے رونے والے آئے ہیں, کربلا میں میرے لال کو کوئی رونے والا نہیں تھا. آؤ عزاداروں پرسا دے, پہلی محرم ہے, ہم سنتے ہیں مولا نے مدینہ چھوڑا, کیسے چھوڑا؟ عزاداروں مولا حسین نانا کی قبر پہ آئے, نانا کی قبر سے لپٹ کے گریا کیا, اٹھتے تھے نانا کو سلام آخر کرتے تھے, دروازے تک جاتے تھے, پھر دوڑ کے آتے تھے, پھر لپٹتے تھے. کیوں مولا اتنے بے قرار کیوں تھے؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے اب حسین نانا کی قبر پہ نہیں آ سکے گا, یہ آخری رخصت ہے. نانا سے رخصت ہوئے, ماں کی قبر پہ پہنچے. اور ماں کی قبر پہ کیسے پہنچے؟ روایات میں لکھا ہے جب ماں کی قبر نظر آئی نا حسین گھٹنوں کے بل ماں کی قبر پہ پہنچے اور ماں کی قبر سے لپٹ کے کہا اماں میرا سلام لیجئے, السلام علیکی یا اماں, آپ کا غریب بیٹا جا رہا ہے, اب مدینے میں رہ نہیں سکتا حسین, اماں آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے. عزاداروں روایت کہتی ہے قبر سے صدا آئی وعلیک السلام یا غریب الامام, اے میرے غریب بیٹے تجھ پر ماں کا سلام, اے میرے مسافر بیٹے تجھ پر ماں کا سلام. عزاداروں کیا فقط سلام کیا زہرا نے؟ نہیں, حسین کو تنہا نہیں چھوڑا, حسین نے مدینہ چھوڑا, ماں نے فقیہ چھوڑ دیا, حسین کے ساتھ ساتھ ہے. عزاداروں رخصت ہو لیے حسین ماں کی قبر سے, گھر میں آئے, سامان سفر تیار ہے. عباس سے کہا عباس اب کوچ کا انتظام کرو. مولا عباس مدینے کی گلی میں آئے, صدا دے رہے اے لوگوں دور ہو جاؤ, لوگوں دور چلے جاؤ, ہماری آ گئی ہیں نبی زادیاں سوار ہوں گی. عباس کی صدا مدینے کی گلیوں میں گونج رہی ہے کتنی شان سے سوار کرایا ہے. عزاداروں جب 11 محرم آئی ہوگی بی بیاں کربلا سے چلی ہوں گی,
ہر بی بی نے رخ کر کے فرات کا کہا ہوگا، عباس آؤ آؤ بڑی شان سے لائے تھے، آج بے پردہ جا رہے ہیں، عزتارو ادھر عباس انتظام کر رہے ہیں۔ بس دو جملے اور سن لیجئے، ادھر مولا نے حکم دیا بی بیوں کو، فاطمہ زہرا سے رخصت لے لو اور بی بیوں ہماریوں میں بیٹھو۔ اب بی بیاں جا رہی ہیں فاطمہ زہرا کے پاس، خدا حافظ کہتی ہیں، آگے گزر جاتی ہیں، فاطمہ زہرا رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، جس کا حسین جیسا باپ جدا ہو رہا ہو۔ عزتاروں سوچو، حسین نے اسلام بچانے کے لیے، میرے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا برداشت کیا، نانا کی قبر چھوڑی، ماں کی قبر چھوڑی، بیمار بیٹی کو چھوڑا۔ اب بیبیاں خدا حافظ کہہ رہی ہیں فاطمہ زہرا کو، سب سے آخر میں جناب زینب کبریٰ پہنچی، خدا حافظ فاطمہ زہرا، اب پھوپھی کو الوداع کہو، بیٹا پھر آئیں گے۔ فاطمہ زہرا لپٹ گئی زینب کبریٰ سے، فاطمہ زہرا کہتی پھوپھی اماں سب آئیں گے، بابا نہیں آئیں گے۔ پھوپھی نے پوچھا تجھے کیسے معلوم؟ کہا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں نا، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، میں صحن میں آ گئی، میں نے صحن میں دیکھا ایک بی بی سیاہ پوش سینہ پیٹ کے کہہ رہی ہے ہائے میرا حسین۔ پھوپھی اماں میں پہچان گئی، یہ میری ماں دادی فاطمہ زہرا ہے۔ پھوپھی اماں دادی گریا کر رہی تھی، سب آئیں گے بابا نہیں آئیں گے، پھوپھی اماں سفارش کر دیجئے، بابا مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ بی بی زینب کبریٰ نے فاطمہ زہرا کا ہاتھ پکڑا، مولا حسین کی بارگاہ میں آئی، جیسے ہی اس سے پہلے کہ کچھ کہتی مولا حسین نے کہا زینب سفارش نہ کرنا، زینب سفارش نہ کرنا۔ کہا بھیا کیوں؟ کہا زینب تم تو جانتی ہو نا کربلا میں کیا ہونے والا ہے، بابا نے بتا دیا ہے نا دربار اور بازار کی منزلیں ہیں، زینب تم جانتی ہو میری ہر بیٹی کی شکل یا تو میرے بابا علی کے مشابہ ہے یا نانا رسول اللہ کے مشابہ ہے، مگر فاطمہ زہرا کی شکل میری ماں فاطمہ زہرا کے مشابہ ہے، حسین برداشت نہیں کر سکتا، میری ماں کی شبیہ بازار و دربار میں سربر ہے نا۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔